باقي عشقه كان يصلي بلي تربة.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. درود اور سلام وہ خاندان طرح اہل بیت پر کہ جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی کہ جو ہر مقام میں آ کر اسلام کا دفاع کرتے رہے. سلام ہو اس بی بی پر کہ جو قافلہ سالار ہے. وہ انسانوں کی سعادت اور کمال کی رہنمائی کا مکمل نمونہ تھیں. اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ہی کاندھوں پر اٹھا رکھی تھی. جب اہل بیت کو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں قید کر کے کوفہ لایا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس وقت عباس بھی تھیں، حسین بھی تھیں اور علی اکبر اور قاسم بھی تھیں. وہ اپنے خطبے سے اہل کوفہ کے لوگوں کو نفرین کر رہی تھیں اور اس حقیقت کی جانب متوجہ کرا رہی تھیں کہ کوفہ والوں نے کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کے فریب میں آ کر اہل بیت کو، فرزند رسول کو شہید کر ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے.
جہاں میں شاہ کے غم کی ہے پاس بازنا، رکے گا اب نازا کا یہ کاروازنا. جہاں میں شاہ کے غم کی ہے پاس بازنا، دیا ہے آن محمد کا خون بھی تم نے، دیا ہے آن محمد کا خون بھی تم نے، جو دیکھا لے سسکیاں جو دیکھا لیتا ہے اسلام سسکیاں. تو چلی ہے شام کے سے مدینے کو، چلی ہے شام کے زندان سے مدینے کو، لگا کے سینے باطل لگا کے سینے باطل پبرچھیاں زینب. تو سوائے تیرے کیا ہے کہاں کسی سجدہ بیٹوں کے لاشوں کے درمیان زینب، وہ سجدہ بیٹوں کے لاشوں کے درمیان زینب. تو جو مانگنا
جمادی الاول سن 5 یا 6 ہجری میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔
پیغمبر اسلام ان دنوں سفر پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے بعد جب بچی کے نام کے لیے پوچھا گیا تو رسول خدا نے فرمایا، میں خداوند عالم کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا، اسی اثنا میں جبریل امین نازل ہوئے اور خداوند عالم کے حکم سے بچی کا نام زینب رکھا گیا۔ جناب زینب نے اپنا بچپن اپنے بھائیوں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ گزارا، اور سن 17 ہجری اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ جناب زینب اپنے بھائی امام حسین سے بے حد محبت کرتی تھیں، چنانچہ جب عبداللہ ابن جعفر سے شادی کی بات طے ہوئی اس وقت جناب زینب نے یہ شرط لگا دی کہ جب بھی امام حسین کے لیے کوئی سفر درپیش ہوگا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ جناب زینب کے 5 بچے تھے، محمد، عبداللہ، اون، جعفر اور ام کلثوم۔ کربلا کے میدان میں اون و محمد اپنے ماموں کے رکاب میں شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل حرم کو اسیر بنایا گیا، انہیں بے مقنعو چادر در در کی ٹھوکریں کھلائی گئیں اور ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، یہاں تک کہ قیدیوں کو رونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کاروان اسرا کو شہداء کے سر کے ساتھ جب کوفہ لایا گیا تو اس وقت کوفے والے انہیں صرف دیکھتے رہ گئے۔ کوفیوں کی بھیڑ میں سے صرف ایک عورت کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو نبی زادیاں ہیں تو اس نے ان اسرا کے لیے مقنعو چادر کا انتظام کیا۔ یہ منظر دیکھ کر کوفی رونے لگے اور کوفیوں کو روتا دیکھ کر
امام سجاد علیہ السلام نے جب کوفیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم ہمیں دیکھ کر رو رہے ہو، لیکن یہ سن لو کہ یہ کوفہ والے ہی تھے جنہوں نے ایک دوپہر میں ہمارے 72 عزیز اور ساتھیوں کو شہید کر ڈالا۔
اس کے بعد جناب زینب نے سکوت کے لیے اشارہ کیا اور ایسا سناٹا چھایا کہ اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔
اور بی بی نے خطبہ دیا، اے کوفے والو، اے اپنے عہد و پیمان کو توڑنے والو، اے جھوٹے وعدے کرنے والو، اور اے مدد کا کول دے کر پیچھے ہٹ جانے والو، خدا کی قسم تم کو تو رونا چاہیے۔ تم لوگ ذلت اور رسوائی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، اور تمہاری پیشانیوں اور دامن پر تو ایسے بدنما داغ ہیں کہ تم کبھی بھی ان کو صاف نہیں کر سکو گے۔ آخر تم لوگ اپنے دامن سے مؤذن رسالت اور رسول کے بیٹے کا خون کس طرح صاف کر سکو گے؟ تمہیں خبر ہے کہ تم نے محمد کے کس جگر گوشے کو پارا پارا کیا ہے؟ تم نے اس سے کون سا وعدہ توڑا ہے؟ تم نے اس خاندان کی حرمت کو کس طرح پائمال کیا ہے؟ اس خاندان کا کس طرح پاک خون تم نے بہایا ہے؟
اس کے بعد سید سجاد نے بھی کوفیوں کی ملامت میں ایک بہت ہی مارکۃ العرا خطبہ دیا۔
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے میرے بابا حسین کو بے جرم و خطا شہید کر ڈالا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تم سب نے مل کر شہید کر ڈالا، اور میرے لیے یہ اعزاز و افتخار ہی کافی ہے۔ تم لوگوں نے خود ہی میرے بابا کو دعوت دی، انہیں بلایا، لیکن تم نے اپنا ہی وعدہ توڑ کر انہیں پیاسا شہید کر ڈالا۔ اب کیوں کر رسول خدا کو اپنا منہ دکھاؤ گے؟ اس وقت کیا کہو گے جب رسول خدا یہ کہیں گے کہ تم میرے امتی نہیں ہو، کیونکہ تم نے میری عترت کو شہید کر ڈالا؟
روایت میں ملتا ہے کہ کوفے کی عورتیں جو اسرا کا تماشا دیکھنے آئی تھیں اسیروں کی گود میں بیٹھے بچوں کے لیے خرما اور روٹیاں دینے لگیں۔
ام کلثوم نے فرمایا، اے کوفیو، صدقہ ہم اہل بیت نبوت پر حرام ہے۔
امام حسین کا کٹا ہوا سر کوفہ پہنچ گیا۔ اگلے ہی دن اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بھی کوفہ پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا دربار سجا ہوا تھا اور وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور اس کے نجس ہونٹوں پر منحوس مسکراہٹ پھیلی جا رہی تھی، اور ایک مرتبہ ایک چھڑی سے دندان مبارک پر بے حرمتی کرنے لگا، یہاں تک کہ زید ابن ارقم سے یہ دیکھا نہ گیا اور ایک مرتبہ بول پڑے،
اے ابن زیاد، اپنی چڑی حسین کے دندان مبارک سے ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے۔
اس کے بعد ابن ارقم دار الامارہ سے باہر آئے اور لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ کوفے والے کہنے لگے کہ اگر یہ بات عبیداللہ ابن زیاد سن لے تو ابن ارقم کی گردن اڑا دے گا۔ ابن ارقم لوگوں سے کہہ رہے تھے،
تم لوگوں نے آج فاطمہ کلال کو شہید کر کے خود کو ابن مرجانہ کا غلام بنا لیا، ایسے پست انسان کا غلام کہ جس نے تمہارے اچھے اور نیک لوگوں کو مار ڈالا، اور یہ جان لو کہ ابن مرجانہ نے تم لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تم لوگ پستی اور ذلت کے گڑے میں گر گئے ہو، موت اس کی ہوتی ہے جو ذلت کے سامنے جھک جاتا ہے۔
زینب سلام اللہ علیہ اکیلا بنی ہاشم ہے جنہوں نے اپنی مانوی قوت پر بھروسہ کر کے ایک لمحے کے لیے بھی کسی طرح کا خوف اور ڈر اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، اور پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ بے وفا کوفیوں ابن زیاد اور فاسق و فاجر یزید کو بھرے دربار میں رسوا کیا۔ زینب باپ کی زینت تھی اور اپنے بھائی کی ناصر اور مددگار، شہیدوں کے خون کی پیغمبر تھیں، مفسر کتاب کربلا اور درس عاشورہ کو عام کرنے والی عظیم المرتبت بی بی کا نام ہے۔ بلا شبہ اگر زینب سلام اللہ علیہ کا ولولہ انگیز خطبہ نہ ہوتا تو کربلا کا پیغام فراموش کر دیا گیا ہوتا۔ اگر زینب سلام اللہ علیہ باطل چہروں پر پڑی ہوئی نقاب کو نہ ہٹاتی تو کربلا کے شہیدوں کا خون کبھی بھی رنگ نہ لا سکتا تھا۔ اگر زینب سلام اللہ علیہ نے واقعہ عاشورہ اور اس کے پیغام کو اچھی طرح نہ پہنچایا ہوتا تو آج عاشورہ کی شکل ہی بدلی ہوئی ہوتی۔
کس کو سناؤں فغاں میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں، کس کو سناؤں فغاں میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں، آزادیاں وہ میسر کہاں اب، قیدی ہیں کوفے کی شہزادیاں اب، ہے آنسو بہانے پہ پابندیاں اب، ہے آنسو بہانے پہ پابندیاں اب، تقدیر داہی کہاں میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں، امو تمہارا وہ دریا پہ جانا وہ مشق لینا وہ پرچم اٹھانا، وہ بڑھ کے مجھ کو گلے سے لگانا، وہ بڑھ کے مجھ کو گلے سے لگانا، بھولی نہیں وہ سما میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں کس کو سناؤں فغاں میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں دادا کو جب جب پھوپھی نے پکارا آئے نجف سے وہ دینے سہارا ہمیں نام لیتی ہوں ہر دم تمہارا میں نام لیتی ہوں ہر دم تمہارا سنتے نہیں کیوں فغا میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں کس کو سناؤں فغا میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں ستم گر سے مجھ کو بچائیں گے امو کلیجے سے اپنے لگائیں گے امو ہاں یہ سوچا تھا اس دم تو آئیں گے امو یہ سوچا تھا اس دم تو آئیں گے امو ہائے جس دم چھنی بالیاں میرے امو ڈھونڈوں میں تم کو کہاں کس کو سناؤں فغا میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہا ہائے بے شیر تو سو گیا تیر کھا کے برچھی لگی قلب اکبر پہ آ کے ہائے پلتے نہیں تم بھی دریا پہ جا کے پلتے نہیں تم بھی دریا پہ جا کے سوکھی ہے میری زبان میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو کہاں کس کو سناؤں فغا میرے ام ڈھونڈوں میں تم کو
کربلا جو ایک تاریخ ساز اور انسان ساز واقعہ ہے اس میں ایک نمایاں چہرہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار اس واقعے میں پیش کیا اور جو اقدامات انہوں نے انجام دیے ان کے ذریعے نہ صرف یہ کہ واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے یاران باوفا کی رشادتیں تا دم تاریخ زندہ رہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیوی نے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے تمام مرد اور عورتوں کے لیے ایک نہایت بہترین آئیڈیل پیش کیا۔ تاریخ کہتی ہے جب بیوی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے خارج کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس نومولود بچی کو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ ان کا کوئی نام رکھیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں پیشی نہیں لے سکتا۔ جب رسول خدا سفر سے واپس آتے ہیں اور ان سے نام رکھنے کا کہا جاتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کا نام رکھنے میں اپنے خدا سے سبقت نہیں لے سکتا، اور اوپر سے اشارہ آتا ہے کہ اس نومولود بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ کتنا پیارا اور کتنا بہترین نام، جو واقعی ایک نمایاں حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، یا جس طرح کے بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے باپ کی زینتوں کو آشکار و نمایاں کرنے والی ہستی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پانچ معصوموں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، ان کی نشو نما حاصل کی، ان سے پرورش حاصل کی، اسی لیے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں بیوی نے اپنا کردار بخوبی انجام دیا، اور ان ہستیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیوی کے اقوال میں، بیوی کے افکار میں اور ان کے اعمال میں نہایت پختگی اور نہایت بڑائی آ چکی تھی۔ قبل از واقعہ کربلا، چاہے وہ مدینہ میں رہی ہوں یا شہر کوفہ میں رہی ہوں، انہوں نے کوفہ کی خواتین کی بہت اچھی تربیت کی۔ ان خواتین کو تفسیر قرآن، اسلامی احکام اور اعتقادات سے آشنا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان خواتین نے بعدن اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کی۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے اس نمایاں کردار کو دیکھتے ہوئے ہی چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں عالمہ غیر معلمہ کا لقب دیا، اور جب انہوں نے اپنی زندگی کے اہم ترین دور میں قدم رکھا، یعنی واقعہ کربلا جب شروع ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے آغاز سے ہی بی بی کا کردار بہت نمایاں رہا، اور خاص طور پر شب عاشورہ اور عاشورہ کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اسوائے صبر و شجاعت بن کر ایک طرف سے زخمیوں کا مداوا کیا، ایک طرف سے بیمار کا خیال رکھا، دوسری طرف سے یتیم بچوں کو نہایت شفقت اور پیار سے ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ کے ساتھ ان تمام سخت ترین مراحل میں اور ان کٹھن اور تلخ ترین واقعات میں بیوی سلام اللہ علیہا نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ اور ناتا نہ توڑا۔ حتیٰ کہ اسیری کے ان ایام میں بھی بیوی سلام اللہ علیہا نے نماز شب تک قضا نہیں کی، اور جب کوفہ میں آتی ہیں تو بیوی اس کوفہ کے اس بڑے مجمع میں کتنی خوبی سے ایک حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، یعنی ان واقعات کو دیکھ کر تاریخ والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں نے فقط مشکلات سہی ہیں، ہم نے فقط تلخیاں برداشت کی ہیں، بلکہ ان واقعات کے پشت، ان کے باطن میں ایک ایسی پرورش ہے، ایک ایسے اعلیٰ مقام ہے، جن کے دیکھتے ہوئے بی بی فرماتی کہ میں نے جو کچھ واقعہ کربلا میں دیکھا وہ سب بہت زیبا اور جمیل تھا۔ یعنی خدا کی راہ میں اپنی جان کو فدا کرنا کتنا خوبصورت اور کتنا زیبا ہے، خدا کی راہ میں مشکلات کو برداشت کرنا، صبر و استقامت دکھانا کتنا زیبا ہے، چونکہ اس سے انسان انسان کامل بنتا ہے۔
اگر زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نہ ہوتے تو کتاب عاشورہ کسی بھی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو جاتی۔ زینب سلام اللہ علیہ انقلاب کی پیغمبر اور خون شہداء کے مقاصد کو اجاگر کرنے والی تھی۔ زینب سلام اللہ علیہ ایسی اسیر بی بی کا نام ہے جس نے خود کو قید ہو کر بشریت کو آزادی عطا کی، اور آزادی کو اسیری سے آزاد کرا دیا۔ واقعہ عاشورہ اور حسین کی شہادت کے بعد تحریک عاشورہ کے دوسرے مرحلے کی ذمہ دار یہ بی بی زینب اور امام سجاد ہیں، اور اسیران اہل حرم کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی تھی کہ جن کو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ ان حریت پسندوں نے خون اور شہید کی تفسیر اور تشریح کی ذمہ داری سنبھال لی، اور اسیری کے عالم میں آزادی اور حریت کا درس تاریخ کے تمام کربلایوں تک پہنچا دیا۔ درحقیقت عاشورہ کے پیغام جو تا اب تک زندہ رہنے کے لیے ہے، ایک راز جناب زینب ہی کا ولولہ انگیز خطبہ ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، ما رأیت الا جمیلا۔
اسیران اہل حرم کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو کنیزوں نے جناب زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا، اور بی بی دربار کے گوشے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کون ہے، کوئی جواب نہ ملا، اور اس نے یہ سوال تین بار دہرایا اور جناب زینب نے اس کا جواب نہ دیا۔ آخر میں وہاں موجود ایک کنیز نے کہا کہ یہ زینب اولیاء مقام ہے، رسول کی نواسی، علی کی بیٹی، زہرا کی لاڈلی۔ ابن زیاد جناب زینب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ خدا کا شکر کہ آپ لوگ رسوا ہو گئے۔
یہ سننا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، حمد و ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں خاندان رسالت میں قرار دیا ہے اور پلیدی و کثافت سے دور رکھا ہے۔ جو فاسق ہے وہ رسوا ہوا ہے، اور جو فاجر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں، الحمدللہ۔ بی بی نے پھر ارشاد فرمایا، ہمارے خاندان کے لیے اس نے شہادت لکھی تھی، ہمارے شہداء اپنی جنت الفردوس میں پہنچ گئے، اور اللہ تیرے اور ان کے درمیان انصاف کرے گا، اور جن کو تو نے شہید کیا ہے انہی کے سامنے تجھے تیرے اعمال کی سزا دے گا۔
ابن زیاد جناب زینب کا خطبہ سن کر بری طرح تیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس بی بی کو قتل کر دیا جائے، مگر عمر ابن حریث نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ وہ ایک خاتون ہیں، انہیں مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابن زیاد اس کے بعد سید سجاد سے مخاطب ہوا، لیکن امام زین العابدین نے اسے بھرے دربار میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب ابن زیاد نے سید سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ سننے کے بعد
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے؟
جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جناب سید سجاد کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ ابن زیاد نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ امام کو رہا کر دیا جائے۔ اس طرح جناب زینب اولیاء مقام نے بھرے دربار میں امام کی حفاظت کی۔ ابن زیاد نے اہل حرم کو مسجد کوفہ کے نزدیک ایک گھر میں قید کر دیا۔ اس کے بعد اسیران اہل حرم کو شہداء کے سرہائے مبارک کے ساتھ شام کے لیے روانہ کر دیا۔ شام کے دربار میں جناب زینب اولیاء مقام نے وہ خطبے دیے کہ اموی حکومت کو لرزہ برندام کر دیا،
اور یزید کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شہر بشہر، دیار بے دیار قید کر کے پھرایا جا رہا ہے، تو ہم ذلیل ہو گئے اور تجھے عزت مل گئی؟ ظاہری شان و شوکت دیکھ کر خوشی سے پولا نہیں سما رہا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ سب موقع جو تجھے دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ تیری اصلیت اور ماہیت سب پر آشکارا ہو جائے۔ اے معاویہ کی اولاد، یہ کون سا انصاف ہے، رسول کی نواسیوں کو اسیر کر کے انہیں بے پردہ دیار بے دیار پھراتا رہے؟ لیکن ہاں، جس کے دل میں اہل بیت رسول کی عداوت و دشمنی بھری ہوئی ہو، اس سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اے یزید، تو کہتا ہے کہ کاش میرے اجداد جو جنگ بدر میں مارے گئے ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہوتے، اور یہ کہہ کر تو میرے ماجائے کے دندان مبارک پر چھڑی پیر کر فرزند رسول کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ اے یزید، زیادہ خوش مت ہو، کیونکہ بہت جلد اللہ کے حضور تجھے جانا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر تو یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں اندھا اور گونگا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ اے میرے پالنے والے، تو ہی ہمارا حق واپس لے، اور جنہوں نے ہم آل رسول پر ستم کیا ہے ان سے تو ہی انتقام لے۔ جس دن رسول خدا اور ان کے اہل بیت اور ان کے جگر کے ٹکڑے رحمت کے زیر سایہ بہشت میں آرام سے تکیہ دیے ہوں، تو ان کے سامنے مجرم بنا کھڑا ہوگا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، اے دشمن خدا، اے دشمن خدا کی اولاد، خدا کی قسم، تیری تو میری نگاہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں تیری سرزنش کروں۔ میں تجھ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ تیری تحقیر کروں، لیکن کیا کروں کہ آنسوؤں نے آنکھوں میں حلقے ڈال دیے ہیں اور سینے سے آہ نکلنے کے لیے بھی بیتاب ہے۔ ان جلاتوں کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہیں، اور ان کے منہ ہمارا خون بہانے کے عوض بہ رہے ہیں۔ اس دن تجھے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس دن تو ابن زیاد کو اپنی مدد کے لیے پکارے گا، مگر وہ بھی تجھ کو ہی اپنی مدد کے لیے بلائے گا، مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تجھے اور تیرے کارندوں کو میزان عدل الہی کے گرد اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دن تجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ معاویہ نے تیرے لیے جو بہترین توشہ سفر تیار کیا تھا وہ یہی تھا کہ فرزندان رسول کو شہید کرے۔ اس اللہ کی حمد و ستائش ہے جس نے جوانان بہشت کے سردار کی عاقبت صدات و فلاح پر منتج کی اور بہشت کو ان پر واجب قرار دیا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کے مرتبے اور بھی بلند کرے اور ان پر اپنی زیادہ سے زیادہ رحمت نازل کرے۔ وہ کتنا بہترین یاور اور سرپرست ہے۔
اور دربار یزید میں موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔
ماں رہے تو اللہ جمیلہ، جناب زینب کی درخشاں منطق نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں امام حسین اور ان کے اصحاب کی محبت کو بھی معجزن کر دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس منطق اور خطبوں نے اپنا وہ جلوہ دکھایا کہ آج بھی شامی اور کوفہ والے خواب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں۔ درحقیقت عزاداری کربلا کی میراث ہے جو زینب سلام اللہ علیہ کے مقام کی مدبرانہ دانش اور بینش کی مرہون منت ہے۔
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی غیرت مند انسان اور منصف مزاج مسلمان تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے تو اسے کربلا کے لق و دق صحرا میں دور بہت دور تک ٹوٹی ہوئی تلواروں، ٹوٹی ہوئی ڈھالوں اور زخموں سے چور چور لاشوں کے درمیان فرزند رسول حسین ابن علی استغاثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس کا دل یہ نہیں کرتا کہ وہ ایسے عالم میں اپنے رسول کے نواسے کی مدد کرے؟ ہاں، اس وقت ہر انسان دو طرح سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک محبت آمیز نگاہ ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ڈالی جا سکتی ہے، اور دوسری حکمت آمیز نگاہ ہے جو امام علیہ السلام پر ڈالی جا سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے سارے عزیز و اقارب اور اصحاب و انصار کو شہید کرانے کے بعد استغاثہ بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان لبیک یا حسین کہے، ہر مسلمان سلام یا حسین کہے، کوئی ماتم کرے، کوئی نوحہ پڑھے، کوئی امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیوں استغاثہ بلند کیا؟ آپ کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ وہاں تو اب کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ امام اپنے ہاتھوں سے عباس کے بازو اٹھا چکے تھے، آپ قاسم کے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، آپ علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھ چکے تھے، لیکن امام پھر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا امام عباس کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا امام علی اکبر کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہے جس کے لیے امام پکار رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، مدد مانگی، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جب میری شہادت کی خبر عالم اسلام میں پھیلے گی تو پورا عالم اسلام مغموم ہو جائے گا، پورا عالم اسلام غم زدہ ہو جائے گا۔ آپ چاہتے تھے کہ عالم اسلام آگے بڑھے اور میرے ہدف کو آگے لے کر جائے، میرے ہدف کو کامیاب کرے۔ امام علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ آپ کا ہدف یہ تھا کہ توحید باقی رہے، یزیدیت ناکام ہو جائے، رسالت باقی رہے اور قرآن کا احترام اور عظمت قائم رہے، اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رواج رہے۔ آپ نے اس مقصد کے لیے پورے عالم اسلام کو دعوت دی اور پورے عالم بشریت کو دعوت دی کہ آؤ، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آج بطور مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم خواہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم خواہ کسی بھی فرقے پر چلنے والے ہوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر لبیک یا حسین کہیں۔ کیسے کہیں؟ امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے۔
اے زینب، اے بیمار کربلا کی نگہبان، اے دختر ولایت، اے خواہر شہادت، اے مظہر صبر و استقامت، آپ کا نام ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ آپ کی یاد ہمیشہ عزت و شرف کا حوصلہ عطا کرتی رہے گی۔ اے وہ زینب جس نے اتنے دکھ سہے مگر کبھی بھی نماز شب کو ترک نہ کیا۔ اے بی بی ہمارا آپ پر سلام ہو جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور جب واپس اپنے بھائی کی قبر پر پلٹی ہیں تو آپ کے بال تک سفید ہو گئے تھے۔ تو آپ نے اپنے بھائی کو کہا کہ جس طرح میں 11 محرم کو آپ کے بدن کو نہ پہچان پائی، اب آپ بھی مجھے نہ پہچان پائیں گے، کیونکہ شام کے زندان میں مجھ پر وہ ظلم ہوا ہے جس کو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سلام ہو بی بی آپ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔